أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح آتفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشيطان من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم.
بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ انبیاء میں کل ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے پر گفتگو ختم کیے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں دو نمایاں باتیں ہمارے سامنے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ رات میں اور تہجد کے وقت بڑی گریہ وزاری کرتے ہیں اور بڑی خوش الہانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و تسبیح بجا لاتے تھے، جس سے کوہ و جبل کے دل بھی نرم ہو جاتے، موم ہو جاتے، اور پہاڑ اور چڑیاں اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھ دیتے اور آپ کی تسبیح میں وہ بھی تسبیح کرتے، ان کا شوق تسبیح اور بڑھ جاتا تھا. اور دوسری بات یہ آئی تھی کہ رات میں ان کا یہ معاملہ، تو دن میں یہ کہ وہ دنیاوی فنون اور علوم پر بھی بڑی قدرت اور بڑی دسترس رکھتے تھے اور میٹلرجی کے فن سے وہ واقف تھے. بلاسٹ فرنسز کی ایجاد انہوں نے کی اور کھدائی سے، آثار قدیمہ کے کھدائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی سدن فلسطین میں دھات پگھلانے کے، آئرن اور پگھلانے کے بہت سے فرنسز پائے گئے. یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال تھا کہ وہ لوہے کو پگھلاتے اور اس سے کڑیاں، زنجیریں اور خود وغیرہ بناتے تھے. یہ کہنے کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ یہ مثال ہے نبی انبیاء میں کہ بادشاہی ملنے کے باوجود وہ بڑے درویش قسم کے لوگ تھے، وہ بڑے فقیر مزاج کے لوگ تھے، وہ خدا سے ڈرنے والے تھے، وہ بڑے شکر گزار لوگ تھے. اور قرآن پوچھتا ہے فہل انتم شاکرون، کیا تم بھی شکر گزاری کا ایسا رویہ اختیار کرو گے؟ ہم نے دیکھا کہ پہلے تین انبیاء کا ذکر آیا جو صاحب کتاب انبیاء تھے، پھر دو انبیاء کا ایسے ذکر آئے گا جن کی صفت شکر نمایاں ہے اور اس شکر کے معاملے میں وہ قابل تقلید ہیں اور دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں. یہ دونوں انبیاء حضرت داؤد اور سلیمان، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی سلطنتیں عطا کی تھی، اور سلطنتوں کے مالک ہونے کے باوجود ان کے اندر خاکساری، ان کی درویشی، ان کا خدا سے ڈرنا، ان کا خوف خدا اور تقویٰ، یہ ساری چیزوں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے خود اس کتاب میں تعریف فرمائی ہے. تو دو انبیاء کا ذکر، نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کا کل ذکر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بأمره الی الارض التی بارکنا فیہا. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ ہواؤں کو اس ڈائریکشن میں، اس رخ پر چلاتے تھے جہاں ایک ایسی سرزمین ہے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین کی طرف وہ ہواؤں کو چلاتے تھے. اس کا ایک سیدھا سادہ اور عام مفہوم یہ ہے کہ ہواؤں پر ان کو قدرت تھی، ہوائیں ان کے لیے مسخر کی گئی تھی. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، لیکن اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا کی تھی، وہ سلطنت بہت ہی وسیع سلطنت اور بہت ہی خوشحال مملکت تھی. اور اس زمانے میں بہت دور دور سے بتایا جاتا کہ ہندوستان سے بھی اس زمانے میں مال جایا کرتا تھا. ایکسپورٹ اور امپورٹ اس زمانے میں بہت ترقی پر، دونوں بزنس کے دونوں حصے، ایکسپورٹ اور امپورٹ ترقی پر تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کا بہترین استعمال کیا. یہ اصل میں قرآن مجید کا کہنے کا مطلب ہے. ہواؤں کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹیم پاور کی ایجاد سے پہلے، سٹیم انجنز کی ایجاد سے پہلے جہاز چلتے تھے ہواؤں کی وجہ سے، ہواؤں کی رخ پر جہاز چلا کرتے تھے، اور کبھی بادے مخالف ہوا کرتے تھے اور کبھی بادے موافق، یعنی ہوائیں کبھی کشتی کے ساتھ چلتی کبھی کشتی کے مخالف چلتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہواؤں کو پرکھا، ہواؤں کے رخ کو، اس کے ڈائریکشن کو پہچانا، اور اس کے مطابق انہوں نے ڈاک یارڈز تیار کیے، ہاربرز تیار کیے، کشتیاں آ کر رکنے کا انہوں نے انتظام کیا، اور جس زمانے میں جس جانب سے ہوا چلتی تھی اس حساب سے وہ کشتیوں کو چلاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا کمال تھا۔ اور آج کی جدید زبان اور جدید اصطلاح کو ہم استعمال کریں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اوشنوگرافی، اوشنالوجی اور اس کی ٹیکنالوجی، جو ڈاک یارڈ اور ہاربر کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان سب میں وہ مہارت رکھتے تھے۔ ان کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فلسطین میں دو سمندر پائے جاتے ہیں، ناردرن سائڈ میں ریڈ سی ہے، سوری میڈیٹرینین سی ہے، اور سدرن سائڈ میں آج کا جو اسرائیل ہے اس کے نقشے میں اگر آپ سدرن سائڈ میں دیکھیں گے تو ریڈ سی ہے، میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی، اوپر میں ایک سمندر اور نیچے میں ایک سمندر ہے۔ نارتھ کی جانب جو سمندر ہے وہاں تک کشتیوں کو آنے کے لیے سدرلی ونڈ چاہیے، جنوب کے جانب اگر ہوا چلے تو ناردرن ساحل میں، شمالی ساحل میں وہاں بندرگاہ حضرت سلیمان نے بنایا اور وہاں آ کر جہاز رکتے تھے، اور اسی طرح سدرن پورٹ میں، یعنی جنوبی ساحل میں اگر کشتیوں کو آ کر لنگر انداز ہونا ہے جنوبی ساحل میں تو شمالی ہوائیں چلنی چاہیے، شمالی ہوائیں جہاز کو ڈھکیل کر اس ساحل پر لا کر پہنچاتی تھیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک کمال تھا کہ سائنس کا انہوں نے استعمال کیا۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے اور یہ سائنس کا ثمرہ ہے جسے ہم میٹیریالوجی کہتے ہیں، یعنی علم الموسمیات، موسمیات کا وہ علم تھا کہ کب وہاں سے صدرلی ونڈ اور کب نادرلی ونڈ، کب شمال سے ہوائیں چلتی ہیں اور کب جنوب سے ہوائیں چلتی ہیں، اس کا انہیں ٹھیک ٹھیک اندازہ تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے کشتیوں کا انتظام کیا تھا اور اس کے حساب سے انہوں نے ہاربرز اور ڈاک یارڈز بنائے تھے۔ یہ گویا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ فن عطا کیا تھا، اس سائنس کے وہ موجود ہیں، اور دنیا میں پہلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بادبانی کے فن کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا۔ بادبانی یعنی ہوا سے جو کشتیاں چلتی ہیں، ان کشتیوں کا انہوں نے باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ، بزنس کی خاطر انہوں نے اس کو ایجاد کیا اور استعمال کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا اور ہوائیں وہ چلاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوائیں چلتی تھیں اس کا وہ صحیح استعمال کرتے تھے، ہوائیں وہ چلاتے تھے، اللتی بارکنا حولہا بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس کی طرف ہواؤں کو وہ چلاتے تھے، اس پر وہ قدرت رکھتے تھے۔ پھر کہا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کا علم ہم رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جتنے ایجادات دنیا میں ہوتے ہیں، جتنے سائنٹیفک انونشن ہوتے ہیں، وہ کسی سائنٹسٹ کا کمال نہیں ہے، وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہ بات ذہنوں میں ڈال دیتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ہو یا کسی اور سائنٹسٹ کے ذہن میں ہو، ہر چیز کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہر چیز کے کرنے والے ہم ہیں۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیویگیشن کا جو فورس ہے، یا بحری جو بیڑے تھے ان کے، وہ بڑے مضبوط تھے، اسی طرح بری یعنی لینڈ فورس اور لینڈ آرمی ان کی وہ بھی مضبوط تھی، اور ان کے لینڈ آرمی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو، پرندوں کو، شیاطین اور جنات کو مسخر کر رکھا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا ایک کمال تھا کہ وہ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، اور شیاطین مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وہ سمندر کے اندر غوطے لگاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاطر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے وہ کام لیتے تھے کہ دریا کی گہرائیوں سے موتی اور مونگے اور مختلف قسم کے جو جواہرات اور ہیرے اور مغیرات ملتے ہیں، ان کو وہ دریا سے نکالتے تھے، اور دریا کے اندر غوطہ زنی کرنا اور اس طرح کے قیمتی چیزوں کا پتہ لگانا اور انہیں چن کر دریا کے اندر سے لے آنا، وہ شیاطین کے ذمے یہ کام تھا۔ تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شیاطین پر بھی کنٹرول نصیب تھا، اور پھر یہ شیاطین وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور بہت سے کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے لیے، نہ صرف یہ کہ غوطہ زنی کرنا، سمندر کی گہرائیوں سے موتی اور مونگے لے آنا، بلکہ ایسے مشکل کام کرتے تھے جو انسان نہیں کر سکتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنانا، بڑے بڑے دیگ بنانا، تصویریں بنانا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملے گا، آگے ہم انشاءاللہ سورہ سبا وغیرہ میں اس کا تفصیلی تجزیہ کریں گے، گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کی تھیں۔ فرمایا وکنا لہم حافظین, اور ہم ہی ان سب کے نگران تھے. شیاطین کو کنٹرول میں عطا کر دیا تھا, ہواؤں کو کنٹرول میں عطا کیا تھا, لیکن سب کے نگران ہم تھے. وکنا شاہین حافظین, وکنا لہم حافظین, ہر چیز کے ہم نگران تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ دو صفات کا ذکر ہوا, ایک تو یہ کہ ہواؤں کو انہوں نے مسخر کر رکھا تھا, ایک گویا کہ ہواؤں کی سائنس سے وہ واقف تھے, میٹیریالوجی سے وہ واقف تھے اور اس کا صحیح استعمال کرتے تھے. یہ بندہ مومن کا کام ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے نیچرل فورسز پیدا کی انہیں پہچانے, انہیں پرکھے, ان کا صحیح استعمال کرے. یہ مومنین کا کام تھا, لیکن اس کام کو انبیاء کرتے رہے. آگے جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو دیگر لوگوں نے اس کام کو شروع کیا, اور نیچرل فورسز کے ذریعے سے انسانی خدمت کا کام لینا وہ غیر مومنین نے یہ کام کیا آج کے زمانے میں. حالانکہ مومنین کا یہ کام تھا کہ اس یونیورس سے جو قدرتی قوانین ہیں ان قوانین کا استعمال کرتے اور انسانیت کی بہبودی کا کام کرتے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میٹلرجی کے فن کا استعمال کیا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میٹیریالوجی کا استعمال کیا. یہ وہ علوم ہیں, خاص کر ہمارے نوجوانوں کو واقف ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج کا یہ المیہ ہے, آج کی یہ بدقسمتی ہے, آج کی یہ ٹریجڈی ہے کہ علم کو تقسیم کر دیا گیا, دینی علوم اور دنیاوی علوم. جہاں خدا کی حمد و تسبیح کی باتیں ہوتی ہیں وہاں سائنس کی باتیں ممنوع ہیں, اور جہاں سائنس پڑھایا جاتا ہے وہاں خدا کا نام تک نہیں لیا جاتا. یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان ہی دونوں طریقے سے پڑھانے والے ہوتے ہیں, لیکن یہاں حمد و ثنا کی بات ہوتی ہے, سائنس کی بات ممنوع ہے, حرام ہے یہاں, اور وہاں سائنس پڑھایا جاتا ہے لیکن خدا کا نام کبھی غلطی سے زبان پر نہیں آنے پاتا. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے امت مسلمہ کی. جبکہ انبیاء کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام وہ جہاں توحید کی بات, رسالت کی بات, آخرت کی بات, اخلاق و کردار کی بات کرتے تھے, وہیں وہ سائنس اور سائنس کے علوم پر دسترس رکھتے تھے اور اس کا فائدہ اٹھاتے تھے اور انسانیت کی خدمت کا کام انجام دیتے تھے. یہ دو انبیاء کا ذکر جن کا شکر نمایاں ہے اور نایاب ہے اور مثالی ہے جن کا شکر, ان دو انبیاء. پہلے تین انبیاء کا ذکر ہو گیا جو ائمہ تھے, جو صاحب کتاب انبیاء تھے. اس کے بعد دو انبیاء کا ذکر آیا جن کا شکر نمایاں ہے اور قابل تعریف ہے اور قابل تقلید ہے. اس کے بعد تین انبیاء کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ تین انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عجیب قسم کا صبر عطا کیا تھا. ارے, اور بہت ہی مصائب کی زندگی, مشکلات کی زندگی میں وہ پھنسے ہوئے تھے, اور اس وقت بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ آیتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس میں تسلی کا سامان ہے. صحابہ اکرام کو یہ بتانا تھا کہ اگر آج تمہارے لیے یہ مصیبتیں ہیں, یہ مسائل ہیں, اور مکے کی زندگی تم پر تنگ کر دی گئی ہے اور مکے کے لوگ تم کو ستاتے ہیں, تو اس پر تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور سابق انبیاء میں سے تین نبیوں کا ذکر آتا ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بڑی پیاری دعا, بڑی معنی خیز دعا, اور ہم سب لوگوں کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے. بہت چھوٹی دعا ہے, یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے, لیکن معنی کا ایک سمندر اس کے اندر موجود ہے. لوگ اگر اسے فہم سے پڑھیں, سمجھیں, تو اس کی تاثیر بھی ان کی زندگیوں میں وہ پا سکتے ہیں, اور اگر بے فہم اور بے سمجھ پڑھیں تو اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کون ہیں, اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ تفاسیر کی کتاب میں ملے گا, اٹھا کر پڑھ لیں تو معلوم ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت دولت, عزت اور بہت سی چیزوں سے نوازا تھا. تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے, اور بائبل سے اکثر یہ سب لیے گئے ہیں. مفسرین نے اس کا حوالہ دیا ہے, چونکہ بائبل میں بہت سی تاریخی باتیں ہیں, ہدایت کے لیے تو وہ رہنما کتاب نہیں ہے, لیکن تاریخ کی حیثیت سے اس کتاب کو لوگوں نے مطالعہ کیا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اپنے تفسیر کی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 بیٹے, 3 بیٹیاں, اور پھر 7,000 بکریاں, 3,000 اونٹ, 1,000 بیل, اور 500 بار بردار ان کے گدھے ان کے پاس, گویا کہ بہت بڑی فوج ان کے پاس تھی, اور مال و دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا, اور ہر قسم کی بھلائیاں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں. لیکن حالات زمانہ, گردش ایام, اس کے چکر میں ہر انسان آ جاتا ہے, اور یہ کوئی یقینی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آج ہم کو عزت, دولت اور ہر چیز سے سرفراز کیا ہے تو یہ موت تک یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ دیں گی, یہ کوئی یقینی نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اس معاملے میں نمایاں مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے بچے بیوی سب ان سے جدا ہو گئے, موت کا شکار ہو گئے ان کی بیوی اور ان کے بچے, اور ان کا مال اور جائیداد چھن گیا, ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں, ان کے بکریاں اور بیل اور فلاں اور فلاں لوٹ لیے گئے, ہر قسم کی تباہی ان پر آئی, اس حد تک کہ وہ اکیلا دنیا میں تنے تنہا ہو گئے. پھر جسمانی مرض نے ان کو آ کر گھیرا, اور آبیلے ان پر پڑے, اور پیر کے تلوے سے لے کر سر تک ہر جگہ آبیلے پھوڑے ان پر نکل آئے, اور اس حد تک پھوڑے نکل آئے, خارج زدہ وہ ہو گئے کہ رات پر وہ لیٹتے تھے, پتوں سے اپنے کپڑے اپنے جسم کو ڈھانکتے تھے, ٹھیکری لے کر اسے کھجاتے تھے, لیکن جیسے جیسے کھجاتے اور جیسے جیسے مرض بڑھتا چلا جاتا تھا, حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے جیسے مصیبت بڑھتی, جیسے جیسے مرض بڑھتا, اتنا ہی ان کا روح کا یقین بڑھتا چلا گیا, ان کی زبان میں شکریہ کے کلمات بڑھتے چلے گئے, ان کا دل کا صبر بڑھتا چلا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر نمایاں صبر, مثالی صبر, اور اس کے لیے تو لوگوں نے محاورے کے طور پر استعمال کر لیا کہ صبر ایوب. ایوب علیہ السلام کا صبر دنیا کے اندر ایک نادر مثال ہے اس معاملے میں. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب یہ حالات گزرے تو ایسے حالات میں بھی انہوں نے کبھی بھی زبان پر حرف شکایت نہیں لے آئے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے نہیں کہا. مومن عام انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ بلبلا اٹھتے ہیں, چیختے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا, مصیبتوں کے لیے صرف ہم ہی ملے اس کے لیے, اور آخر میں نے کیا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اور یہ مصیبتیں مجھ پر نازل کر دی. لوگ واویلا مچاتے ہیں, لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمارے لیے بڑی ڈھارس کا سامان اس کے اندر موجود ہے کہ بڑی مصیبتوں میں, بڑے مسائل میں, تنگیوں میں بھی انہوں نے خدا کے خلاف کوئی بات نہیں کہی. اور جو دعا ہے وہ اتنی پیاری دعا, نوٹ کیجیے, اس دعا میں کہیں بھی اس دعا کے اندر انہوں نے طلب نہیں کیا, ڈیمانڈ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں جس میں طلب و سوال ہے, مانگا جائے اللہ تعالیٰ مجھے فلاں دے, اللہ تعالیٰ مجھے فلاں دے. خاص کر جب بیماری بھی آ جاتی ہے تو اس بیماری کے دور میں بھی ہم کو شفا مانگنے کا حکم ہے, دعا سکھائی گئی ہے. لیکن یہاں حضرت ایوب علیہ السلام شفا بھی نہیں مانگ رہے ہیں. یہ دعا کا کمال ہے اور اس کی بلندی ہے, صبر کی بلندی, کہ وہ مانگ نہیں رہی کوئی چیز, صرف اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا حال بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہم مانگے نہ مانگے وہ دے گا, ضرور دے گا, اور اپنے بندے کے لیے خیر کا پہلو ضرور کھولے گا. آج کسی چیز کو ہم شر سمجھتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو, یہ ہے گویا کہ صبر ایوب میں ہمارے لیے درس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو بیماری ہو تو دعا کرنی چاہیے, ازب الباس رب الناس وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما, کہ اے پروردگار میرے بیماری کو دور فرما اور ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا کوئی حصہ باقی نہ رہنے پائے. اس طرح کی دعا بھی کی جا سکتی ہے, لیکن صبر کی بلندی یہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انی مسنی الضر, اذ نادى ربه, جب اس نے اپنے رب کو پکارا ایوب نے, انی مسنی الضر, مجھے مصیبتوں نے آ کر گھیر لیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں مصیبت میں ڈال دیا گیا, دعا کے الفاظ نوٹ کیجئے, میں مصیبت میں ڈال دیا گیا یہ نہیں کہا انہوں نے, مجھے مصیبتوں نے آ کر چھو لیا ہے, مصیبتوں نے مجھے گھیر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کو خدا کی طرف نہیں لوٹا رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈالا. یہ گویا کہ ایمان کا اور صبر و استقامت کا ایک عظیم کوہ استقامت ہے اور بلند مثال ہے ہمارے لیے, کہ مصیبتوں میں بھی وہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈالا, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مصیبتوں نے مجھے آ کر گھیر لیا. یہی وہ بات ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, مجھے جب بیماری لگ جاتی ہے, یعنی میں جب بیمار ہو جاتا ہوں, بیماری میری وجہ سے ہے, یہ میری حالت ہے, جب مجھے بیماری لگ جاتی ہے, فہو یشفین, تو شفا دیتا ہے. جب تو بیماری میں مجھے ڈالتا ہے تو ہی شفا دیتا ہے, یہ بات نہیں ہے. بیماری مجھے جب لگ جاتی ہے یہ میرا مسئلہ ہے, یہ میری حالت ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ بتایا گیا کہ یہ ساری برائیاں یہ ہماری وجہ سے ہیں. بندہ مومن یہ تصور کرتا ہے, اور خیر کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور خیر کیا ہے؟ بیماری سے نجات خیر نہیں ہے, کبھی بیماری ہی میں ہمارے لیے خیر ہے, کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہاں بیماری سے شفا بھی نہیں مانگتے حضرت ایوب علیہ السلام. قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اس دعا کو نوٹ کریں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کو اتنا سرفراز کرتا ہے کہ مملکتیں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, لیکن ایک نسل کے بعد ان کی اولاد سڑک چھاپ بن جاتی ہے, روڈ پر آ جاتی ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو عزت سے سرفراز کرتا ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے دنیا میں. بیدک الخیر, ہر چیز خیر ہے, عزت میں بھی خیر ہے, ذلت میں بھی خیر ہے, مملکت کے دینے میں بھی خیر ہے, مملکت کے چھن جانے میں بھی خیر ہے, اقتدار کا نصیب ہونا بھی خیر ہے, اقتدار ہم سے چھن جائے تب بھی خیر ہے. یہ مومن نہیں سمجھ سکتا ہے, کافر نہیں سمجھ سکتا. اس لیے بیدک الخیر, ہر خیر اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو بیماری میں بھی خیر کا کوئی پہلو ہوگا, اس لیے وہ بیماری سے نجات کی دعا نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ انی مسنی الضر, میں مجھے مصیبتوں نے آ کر گھیر لیا ہے, مسائل نے مجھے آ کر گھیر لیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وانت ارحم الراحمین, اس دعا کے اس ٹکڑے پر غور کیجیے, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس ٹکڑے میں یہ بات ہے, حمد و ثنا بھی ہے اس میں وانت ارحم الراحمین میں, اس میں شکر کے کلمات بھی پائے جاتے ہیں, اس میں طلب اور الہا بھی ہے, انڈائریکٹلی ہے, مانگا نہیں, ڈائریکٹلی نہیں مانگا, طلب اور الہا بھی ہے. تو رحمان و رحیم ہے تو تیری رحمت کا میں منتظر ہوں، جو بھی رحمت مجھے مل جائے میرے لیے خیر ہے۔ تو ایک دعا کے اندر کتنے پہلو ہیں، حمد و ثنا کا بھی پہلو ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس میں صبر و شکر کا پہلو بھی ہم دیکھتے ہیں، طلب و الہا کا پہلو بھی دیکھتے ہیں، عجز و نیاز بھی دیکھتے ہیں، وانت ارحم الراحمین، میں خطا کار، میں مجرم، میں درد ماندہ اور عاجز ہوں، تو رحمان و رحیم ہے۔ تو ایک دعا کے اندر ساری باتیں آ گئیں، یہ کمال ہے اس دعا کے اندر، بہت جامع ترین دعا، انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب اس مصیبت کے اندر شکار ہوئے اور ان کے سے گھر بار سب چھن گیا، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی۔ اس دعا کا اپلیکیشن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سے مسائل آتے ہیں، یقیناً ہم میں کا ہر فرد کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، کسی کے ہاں بیوی رخصت ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں موت آ جاتی ہے، کہیں جو ہے کسی کے بزنس کے اندر تباہی آ جاتی ہے، کہیں جن لوگوں کے ہاں سے محبتیں پاتا تھا وہاں سے آج نفرتیں ملنے لگتی ہیں، زندگی کے اندر بڑے مسائل آتے ہیں، تعلقات میں خرابی ہو جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اندر کی بیماری، باہر کی بیماری، یہ بیماری، وہ بیماری، لا علاج بیماریاں، انسان بہت سے مسائل کا، خود اپنے نفس کے اندر بھی مسائل کا شکار ہوتا ہے، سماجی تعلقات کے اندر بھی خرابیاں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آدمی پر دھکے لگتے ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں آتی ہیں، اور جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ when troubles come they come in battalion، جب مصیبتیں آتی ہیں تو فوج در فوج مصیبتیں آنے لگتی ہیں، ایسے موقع پر ہم سب کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پورے خلوص دل کے ساتھ آدمی جب یہ دعا کرے، اللہم انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے مصیبتوں نے آ کر گھیر لیا ہے، اور تو رحمان و رحیم ہے، تو اس سے زیادہ رحم کرنے والا اس پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، تو اس دعا کا ضرور اثر ہوتا ہے اور مصیبتوں کے بادل چھٹنے لگتے ہیں، اور جو بھی خیر ہے وہ خیر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا، فکشفنا ما به من ضر، اور جس مصیبت کے اندر وہ مبتلا تھے اس سے ہم نے انہیں نجات عطا کی، وآتیناہ اہلہ، ان کے اہل و عیال جو ان سے چھن گئے تھے، ان کا خاندان جو تباہ و برباد ہو گیا تھا، پھر سے ہم نے ان کو بہتر خاندان اور بیوی بچے دیے، ومثلہم معہم، اس سے بہتر چیزیں اور ہم نے عطا کی، اور یہ ساری چیزیں کیا تھیں، یہ ساری چیزیں کیا تھیں، رحمتم من عندنا، یہ ہماری رحمت تھی، یہ رحمت کا ظہور تھا، کیوں، اس لیے کہ اس نے رحمت کو پکارا، وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب نے رحمت کو پکارا، تو رحمت کا جواب یہ ہے کہ من عندنا، رحمت ہماری طرف سے، رحمت کے نتیجے میں ہم نے اسے بیماری سے نجات عطا کی، ہم نے اسے بیوی بچے دیے، اور اس سے بہتر چیزیں ہم نے اسے دنیا ہی میں عطا کی، رحمتم من عندنا، رحمت کو اس نے پکارا تو رحمت کا ظہور اس کے سامنے ہو گیا، وذکرا للعابدین، عبادت کرنے والے بندے، مومن بندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، اس میں درس نصیحت ہے، اس میں عبرت کا سامان ہے، اس میں ہر مومن بندے کے لیے بڑے نمایاں پہلو ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے اور درس حاصل کرنے کے لیے۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اور تین انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کر دیا، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ سارے کے سارے صابر پیغمبروں میں سے تھے، تو ان کی صفات اور ان کا کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیا، صحابہ اکرام کو بالخصوص۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں معلوم ہے کہ صبر سے لبریز اور بھرپور ہے، عین بچپن کی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بے آب و گیا وادی میں، اور بچہ جو شیرخوار بچہ پیر پٹک پٹک کر چلاتا ہے اور پانی کے لیے طلب کرتا ہے، وہاں ان کی صبر کی آزمائش۔ تو اس کے بعد ماں کے ساتھ وہ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں کوئی خاندان کوئی قبیلہ نہیں، پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو قربانی کا معاملہ درپیش آتا ہے، ساری زندگی صبر کا مکمل نمونہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہمیں کتاب خطب تفاسر میں نہیں ملتی، اور قرآن میں بھی اس کا کوئی زیادہ ذکر نہیں ہے، سورہ مریم پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس وقت بتایا تھا، بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک رسول تھے، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے کوئی نبی تھے، ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے اس آیت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی بھی نمایاں صفت صبر تھی۔ وذوالکفل، اور ذوالکفل یعنی صاحب نصیب، نصیب والا، یہ کون پیغمبر تھے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت زیادہ روشنی نہیں ملتی، البتہ علماء کرام نے، مفسرین نے بہت زیادہ بہت دیگر پیغمبروں کا نام لیا ہے، جو بائبل میں جن انبیاء کا نام آیا ہے ان انبیاء سے انہوں نے مماثلت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یوسف عبداللہ یوسف علی صاحب نے انگریزی ترجمے میں، مولانا مودودی نے اردو ترجمے میں، اور دیگر مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ایک پیغمبر کا نام ملتا ہے حزقیئیل، جسے ذوالکفل کا ہو سکتا ہے وہی ہو۔ حزقیئیل علیہ السلام کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 599 میں سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے اس وقت گفتگو کی تھی کہ جب بنی اسرائیل کے اندر گمراہیاں، بدکاریاں اور شرک گھر کر گیا اور ان کے اندر برائیاں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ ان کو عذاب میں مسلط کیا، عذاب ان پر مسلط کیا. ایک مرتبہ نبکت نظر یعنی بخت نظر نے 599 میں ان کے شہر پر حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورا یروشلم تباہ کیا اور قیدی بنا کر لے گیا. اس وقت بخت نظر نے جن لوگوں کو قیدی بنایا اس میں ایک قیدی یہ حزقیئیل تھے. حزقیئیل 22 سال جو ہے قیدی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اسیری میں لے جا کر ان کو وہاں رکھا جاتا ہے. اور اس وقت کنسنٹریشن جو کیمپ ہوتے ہیں، جو غلاموں کے جو کیمپس ہوتے ہیں، ان کیمپوں کے دوران بھی جا جا کر لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں. اور 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوتی ہے اور بائبل میں ان کی سوانح جو حیات آئی ہے اور ان کی جو دعائیں اور دعوت اور تبلیغ میں ان کا جو انہماک آیا ہے اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ان کی بیوی جن کے بارے میں خود ان کے الفاظ ہیں کہ وہ میری نور نظر تھی، اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوتے ہیں. اس تعزیت کی محفل میں بھی حزقیئیل علیہ السلام تعزیت کے کلمات ادا کرنے کے بجائے دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں. وہاں بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں شرک سے بچنے کے لیے، گندگی سے بچنے کے لیے. ان کی زندگی کے اندر بھی صبر نمایاں صفت ہے، اس لیے کہ 22 سال انہوں نے مصیبتوں کی زندگی اور قید و بند کی سختیاں انہوں نے جھیلی، بیوی ان سے جدا ہو گئی، ان سب کے باوجود صبر ان کا نمایاں پہلو، صبر ان کا نمایاں بس، اور اس کے دوران بھی انہوں نے دعوت کا فریضہ انجام دیا. یہ انبیاء وہ ہیں جن کا صبر نمایاں صبر ہے. اس کے بعد اب اور کچھ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر مصیبتوں کے بادل ایسے زبردست چھائے اور نامساعد حالات جس میں کوئی ظاہری اسباب سے کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. ظاہری اسباب تو ایسے تھے کہ کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. ایسی اندھیاریوں میں بھی انہوں نے خدا ہی کو پکارا اور خدا نے ان کے لیے راستہ نکالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اس میں تسلی، اور ہمارے لیے بھی ان سب واقعات میں تسلی ہے کہ ہم بھی اس طرح کی زندگی میں کبھی گھر جاتے ہیں جہاں تاریکی ہی تاریکیاں، کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی نظر نہیں آتی، لوگ واویلا مچاتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. ایسی جب مصیبت میں لوگ گھر جاتے ہیں جہاں کوئی صورت بچنے کی نظر نہیں آتی، ویسے میں بھی اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں، بغیر سبب کے وہ راستے پیدا کر دیتا ہے. اب چار لوگوں کا ذکر آتا ہے، اس میں سے ایک وزن نون اس ذہبہ مغازبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وظنون سے مراد صاحب مچھلی والے سے مراد، نعوذ باللہ، مچھلی بیچتے نہیں تھے، مچھلی کا بیپار کرنے والے نہیں تھے، مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے ان کا یہ لقب پڑ گیا کہ ظنون، وہ مچھلی والے تھے. مچھلی والے کا واقعہ سناؤ. وظنون اس ذہب مغاضبا، جب وہ غضبناک ہو کر، جب وہ خشمناک ہو کر، جب وہ ناراض ہو کر نکل کھڑا ہوا، فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے یہ سوچا کہ پروردگار اس کی گرفت نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ ہم نے سورہ یونس میں بہت تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور بڑا سینسیٹیو ایشو بھی ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت گفتگو کر لیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعہ درپیش آیا اس کے بارے میں نے معارف القرآن کے حوالے سے غالباً 2 سال پہلے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر میں پھر بھی سرسری طور پر کیے دیتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے کسی علاقے میں نینوا نام کے ایک مقام پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل مدت ان کے درمیان تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، دعوت تبلیغ کرتے رہے. ان کی قوم حضرت یونس علیہ السلام کی ناقدری کی، ان کی دعوت کو انکار کیا، ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. آخر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھیجا کہ 3 دن تک آپ انتظار کر لو، مزے لوٹ لو، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. نینوا کے لوگوں پر جب یہ بات واضح ہو گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں ان کو اس طویل مدت میں دعوت کی طرف بلاتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آئے تو کیا خاک اس 3 دن کے اندر خدا کی طرف پلٹیں گے. یہ انہوں نے اپنے طور سے طے کیا کہ 3 دن کا ابھی جو 3 دن کی جو مہلت ہے اس مہلت میں یہ لوگ تو ایمان نہیں لے آنے والے، تو وہ غضبناک ہو کر، غضبناک ان معنوں میں کہ میں اتنی دل سوزی کے ساتھ ان کے درمیان دعوت کا فریضہ انجام دیتا رہا لیکن یہ ناقدر قوم، ناقدر شناس قوم اور بے وقت قوم، اس قوم نے میری بات تو نہیں سنا. تو اس ذہبہ مغاضباً، وہ خشمناک ہو کر غصے میں نکل پڑا، اور جب وہ نکلے وہاں سے اپنی بستی کو چھوڑ کر تو انہوں نے یہ سوچا کہ دعوت کا فریضہ میں نے انجام دیا اور میرا رب مجھے گرفت کرنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اب عذاب آ رہا ہے. جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ رسول ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نگاہ سے دوسرا پہلو اوجھڑ ہو گیا. یہ پہلو ان کی نگاہ کے سامنے تھا کہ میری قوم نے میری تکذیب کی، میری دعوت کا انکار کیا، یہ پہلو ان کے سامنے تھا. دوسرا پہلو ان کے ذہن سے جو اوجھل ہو گیا وہ یہ تھا کہ مجھے حکم آنے سے پہلے ہجرت نہیں کرنی چاہیے. حکم خداوند آنے سے پہلے وہ ہجرت کر گئے نکلے. اور میں نے اس موضوع پر سارے تفاسیر کا مطالعہ کیا. سب تفاسیر میں لگ بھگ یہی بات ہے, الفاظ کا الٹ پھیر ادھر ادھر ہے, لیکن سب تفاسیر میں یہ بات ملے گی کہ حضرت یونس علیہ السلام حکم خداوند آنے سے پہلے نکل پڑتے ہیں. اور ان کی دانش میں یہ کوئی غلط کام بھی نہیں تھا, کوئی غلط کام بھی نہیں تھا, اس لیے کہ قوم نے ناقدری کی. اب کیا خاک کو قبول کریں گے. نکلے اور ایفا کی بندرگاہ پر پہنچے, وہاں ایک کشتی نکلنے کے لیے تیار تھی. اس جہاز میں وہ سوار ہو گئے اور جہاز نکل گئی. اور جہاز نکلا اور ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا تو اس نینوا کے باشندوں نے دیکھا کہ عذاب آ گیا ہے واقعی معنوں میں. اب وہ چیخے چلائے پکارے رونے لگے گڑگڑانے لگے اور سارا مجمع اور سارا شہر باہر جنگل کی طرف نکل کر آیا اور خدا سے انہوں نے توبہ انابت اور رجوع کیا اور توبہ کی. لیکن رسول کو تلاش کیا, انہوں نے جا کر رسول کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور رسول پر ایمان لائیں گے تو رسول نظر نہیں آئے. تو قوم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے قوموں پر عذاب بھیجا سب قوموں پر عذاب آنے کے بعد واپس نہیں ٹالا گیا, صرف یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کے بعد عذاب کو وڈرا کر لیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہو چکے تھے وہاں حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے, کشتی میں سوار ہو چکے تھے. جب کشتی چل رہی تھی تو آگے جانے کے بعد تھوڑی دور بعد ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی اور طوفان کے اندر جب وہ کشتی پھنسی تو اس زمانے کا ایک معمول تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مصیبت سے چھٹکارے کا یہ علاج ہے کہ اس میں اس کشتی میں سوار لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا ہوگا, مالک سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہوگا, اس کی غلطی کی وجہ سے ساری کشتی والوں پر مصیبت آئی ہے, لہذا قرآن ڈال کر نکالا جاتا ہے کہ کون وہ شخص ہے, کون وہ شخص ہے. میں ہی وہ بندہ ہوں, میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں. لہٰذا ان کو اٹھا کر کشتی سے باہر سمندر میں پھینک دیا گیا. سمندر میں جب پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی, غالباً میل مچھلی تھی, اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تمہاری غذا نہیں ہے, رسول کو ہضم کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے, رسول کو چبانے اور ہضم کرنے کی ضرورت نہ کرنا, بلکہ یہ گویا کہ ان کے لیے جیل ہے, یہ ان کے لیے قید ہے. اور اس کے اندر ان کو بھیج دیا گیا. اور حضرت یونس علیہ السلام کئی دن تک بعض تفاسر میں 40 دن, بعد میں 3 دن, جتنے بھی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اور مچھلی کے پیٹ میں غور کیجئے, تصور کیجئے, ایک تو یہ ہے کہ بادلوں پر بادل گھرے ہوئے ہیں, طوفان کا زمانہ ہے اور اس پر ایک اندھیرا, پھر موت کے اندر ہے تو اس پر ایک اندھیرا, پھر مچھلی کے پیٹ میں ہو اس پر ایک اندھیرا, اندھیروں پر اندھیروں کے سارے اسباب جمائیں, ایسی تاریکی میں بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ظاہری اسباب تو کوئی ایسے نہیں کہ وہاں سے بچنے کی کوئی امید ہو. ایسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں, وہ اتنی پیاری دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمزوری سے تو پاک ہے, مبرہ ہے, بلند ہے, اور بے شک میں خطا کار ہوں, میں مجرم ہوں, میں ظالم ہوں. اس دعا میں دیکھیے دونوں کی نسبت, خدا کی نسبت بلند ترین نسبت, تیرے سوا کوئی خدا نہیں, تو ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمزوری سے تو مبرہ, بلند اور پاک صاف ہے خدا کی نسبت. میری نسبت یہ ہے کہ میں مجرم ہوں, میں ظالم ہوں, میں خطا کار ہوں, میں نے تیرے احکام کی اطاعت نہیں کی. یہ ایسی پیاری دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام لگاتار اس دعا کا ورد کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکلنے کا ایک ذریعہ پیدا کیا. مچھلی آئی ساحل پر اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا اور حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر آ کر گرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا, ایک کدو کا بیل اگایا اور کدو کے بیل کے سائے تلے وہ کچھ دن ٹھہرے. اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا اور سدھر گئے تو پھر وہ اٹھ کر جانے لگے. تب یہ کہ جس بیل کے سائے میں وہ جی رہے تھے جب وہ بیل سوکھ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کہ یہ بیل جس کے تحت میں سایہ لیتا تھا, اس سے آرام کرتا تھا, اس کے سوکھ جانے پر جب افسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت یونس علیہ السلام کو, وہ بیل جس کے لگانے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تمہاری کوئی کاوش اور کوئی تمہاری جو ہے محنت نہیں ہے, اس بیل کے سوکھنے پر, غارت ہو جانے پر تم کو اتنا غم ہو, تو اس بستی کے معاملے میں جسے میں نے پالا پوسا, جسے میں نے وجود عطا کیا, جسے میں نے پیدا کیا, جن کے لیے غذا تھا اور ہر چیز کا سامان میں نے کیا, رہنمائی کے لیے میں نے تم کو بھیجا, آخر میں کیسے اپنی قوم کو تباہ کر سکتا ہوں. جب ایک بیل کے خشک ہو جانے پر تم کو اتنا صدمہ ہو سکتا ہے تو میری اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو میں کیسے تباہ کر سکتا ہوں, مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی تو پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے اور بتایا جاتا ہے تفسیر میں کہ 40 سال تک وہ اپنے قوم کے درمیان تبلیغ کا پرندہ انجام دے کرے وغیرہ. اس میں یہ ہے کہ یہاں جو انبیاء کا ذکر آ رہا ہے وہ انبیاء ہیں جو نامساعد حالات میں, جو ایسے حالات میں جب گرے جہاں کوئی سبیل بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے راستہ پیدا کیا. اس دعا کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں, اور خاص کر ابن قیم جوزی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب دوائے شافی, اس کو اٹھا کر پڑھے تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی فضیلتیں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی جو دعا ہے وہ آزمائش میں آدمی پر مبتلا ہوتا ہے, جس میں آدمی کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا قصور ہے, اس کی بیوی اس سے چلی گئی, اس کے بچے اس سے چھن گئے, اس کے مال اور جائیداد اس سے چھن گئے, بزنس کے اندر خسارہ ہو گیا, لوگ اس سے ناراض ہو گئے, اور فلاں فلاں جب مصیبتیں آتی. وہ یہاں یہ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ صاحب میری کسی کمزوری کی وجہ سے آج میں مصیبت میں گرفتار ہوں, آدمی بے انتہا اسراف کرتا ہے, سود پر سود لیتے چلا جاتا ہے, آخر کار گر جاتا ہے, اور سود کی مصیبت میں جب پھنس جاتا ہے آدمی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا, امید کی کوئی کرن اس پر پڑتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایسے موقع پر اور ایسے تمام موقع پر جب آدمی ظلمتوں میں اندھیروں میں گر جائے یہ دعا کرنی چاہیے کہ انی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جب دعا آدمی کرتا رہے گا یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی تاثیر ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تجربہ کر کے آدمی دیکھ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے پکارا تو فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا سنی, ونجیناہ, ہم نے انہیں نجات ادا کیا, من الغم, اس غم سے, اس مصیبت سے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی. وکذلک ننجی المؤمنین, حضرت یونس ہی بولے مومنین کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. مومنین جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور تاریکیوں میں جب گر جاتے ہیں تو تاریکیوں سے نکلنے کے اسباب ہم پیدا کرتے ہیں. وکذلک ننجی المؤمنین, یہ دوسرے نبی کا ذکر ہوا. اس کے بعد نہیں, پہلے انہیں جن کے لیے راہیں کھلی اس میں سے ایک یونس علیہ السلام. نمبر دو یہ کہ زکریا علیہ السلام, وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ بھی ایک پیاری دعا. دیکھو تین دعائیں آج کی اس درس میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ دعا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی ایسے حالات میں گر گئے تھے جہاں ان کے لیے مادی حالات میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, ان کے یہاں اولاد ہو. مصیبت میں گرفتار ہونا یہ بھی انسانی فطرت ہے, بچے کی تمنا کرنا یہ بھی انسانی فطرت ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ آیا تھا کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے, اور اس پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی سورہ مریم میں, اور ان کی دعا کے ایک ایک لفظ پر ہم نے کھول کھول کر گفتگو کی تھی کہ دعا کے اجزاء کیا ہیں, کتنی پیاری دعا, وہاں ہم نے اس وقت گفتگو کی تھی. اب میں سرسری طور پر یہاں ذکر کروں گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے, ان کی بیوی بھی بانجھ ہو گئی, وہ دعا کرتے ہیں جس میں یہ بتایا, اس دعا میں یہ بات آتی ہے کہ پروردگار میں تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میری نلیوں کے اندر, میری ہڈیوں کے اندر گودا بھی خشک ہو چکا ہے, گودا تک خشک ہو چکا ہے, اور میری بیوی بانجھ بڑھیا ہو چکی ہے, کیا ایسے حالات میں بچے پیدا ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟ اس میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, انت خیر الوارثین, تو بہترین وارث ہے. یہاں بھی کوئی طلب نہیں, ساری دعاؤں میں دیکھیا, پہلی دعا انی مسنی ضرور میں, وہاں بھی مانگا نہیں گیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں مانگا نہیں گیا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکالا جائے, نہیں مانگا انہوں نے, صرف اپنا حال بیان کیا. اور اس دعا میں بھی حضرت زکریا کوئی چیز مانگتے نہیں بلکہ صرف اپنا حال پیش کرتے ہیں. حال یہ ہے کہ لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑ. میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ سے مراد یہ ہے کہ ہماری طرح بچے کی تمنا اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری پراپرٹی کے وہ وارث بنے, ہماری ٹینری اور منڈی اور ہماری جو بزنس اور تجارت ہے اس کو چلانے والے بنے, یہ تمنا نہیں تھی. تمنا یہ تھی کہ پروردگار اس خاندان کو تو نے نبوت سے سرفراز کیا, یہ خاندان تیرے دین کی خدمت کرتا رہا, اب اگر میں چلا جاؤں تو یہ خاندان اس شرف سے محروم ہو جائے گا. اس خاندان کے حصے میں شرف آیا تھا کہ دین کی خدمت کرتا رہا, اب میرے چلے جانے کا اس دین کا کون علم بردار ہوگا؟ تو اس دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے میں جس مشن کا علم بردار ہوں, اس مشن کا علم بردار ہے پروردگار میری نسل سے پیدا فرما. یہ ہے بچہ جب مانگا جائے, اولاد آدمی مانگے تو اس تمنا سے مانگے, آدمی اس لیے نہیں مانگے کہ میری گود خالی ہے, اس لیے گود بھرنے کے لیے اولاد ہو, میرے وارثین نہیں اور میری پراپرٹی کا کیا ہوگا, اس لیے اولاد نہیں مانگی جاتی. میں نیک ہوں, میں دین کا خادم ہوں, میں دین کی راہ میں حرکت کر رہا ہوں, میرے بعد بھی اس خاندان کے اندر دین کی حرکت جاری رہے, دین کا کام جاری رہے, اس کے لیے دعا مانگی جائے. تو حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے اذ نادى ربه ربي لا تذرنی فردا, پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اس دعوت کے میدان میں, اس فریضے میں اکیلا نہ رہ جاؤں, میرے لیے ایک وارث پیدا کر. وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارث ہے, تو بہترین وراثت ادا کرنے والا, اور تو ہی بہترین وارث ہے. اس دعا کے اندر بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو جہاں اولاد جس کو نہیں ہے وہ بھی یہ دعا کریں, اور جن کو اولاد ہو لیکن ایسی اولاد جو باپ کی مطیع و فرما بردار نہیں, ایسی اولاد جو باپ کی خواہشات اور تمنا کے مطابق چلنے والی نہیں اور باپ دیندار ہے لیکن بچے دیندار نہیں, تو اس وقت بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار میں اکیلا دیندار گھر کے اندر اور میرے سارے بچے بے دین ہو جائیں, لا تذرنی فردا ہے پروردگار مجھے اس دین کے راہ میں اکیلا نہ چھوڑ, وانت خیر الوارثین دین کے علم بردار میرے بچوں کو بھی بنا. یہ تمنا کے ساتھ آدمی کو دعا کرنی چاہیے اور واقعی اتنی خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے بچے ہماری راہ پر چلنے لگے دین کے علم بردار بن جائیں تو دنیا میں اس سے زیادہ بڑا سکون کا سامان, اس سے زیادہ بڑا خوشی کا سامان اور کچھ نہیں ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا تھی. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا بھی سن لی, ٹھیک ہے سب جگہ فاستجبنا لہ فان دینا ہو وکنا عالمین, ہم جانتے ہیں ہم نے حفاظت کی, ہم نے ان کو دیا, ہم نے ان کی دعا سنی. گویا کہ توحید کا عقیدہ دلوں کے اندر بٹھایا جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, کتنی پیاری بات ہے, یہ سارے انبیاء کا جو ذکر آیا وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے, ہماری طرح تنافس ہے دنیا, دنیا کمانے اور دنیا سمیٹنے کے لیے کمپٹیشن نہیں کرتے تھے. کوئی سارے ہونا فی الخیرات, نیکی کے اور خیر کے معاملے میں سب لوگ سبقت کرتے تھے. اور یہ کون نقطہ نوٹ کیجیے, فیدعوننا رغبا ورہبا, ہماری طرح مصیبتوں کے گھرنے میں لمبی لمبی دعائیں کرنے والے وہ نہیں تھے بلکہ خوف اور تمام اچھی اور بری ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے. نقطہ نوٹ کیجیے, فیدعوننا رغبا ورہبا, یہ انبیاء کا ذکر آیا, یہ صرف مصیبتوں میں گھرنے پر دعا کرنے والے لوگ نہیں تھے, ہر اچھی حالت اور ہر بری حالت میں خوف سے اور تمام سے پروردگار کو پکارنے والے تھے. وکانوا لنا خاشعین, اور ان کے دل پگھلے جاتے تھے, یہ خدا کے ہاں ڈرنے والے لوگ تھے, ان کی صفات یہ تھی. اس کے بعد آخر میں انبیاء کا سلسلہ ختم کر کے یہ غیر نبی کا ذکر آتا ہے, اور وہاں بھی یہ نقطہ ہے کہ جب حالات میں کوئی مادی اسباب نہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے. اس میں ہے کہ ولتی احسنت پر جہا, اس عورت کا ذکر کرو, اس بیوی کا ذکر کرو جس نے اپنے ناموس کی, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی. ہم نے فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا, وجعلناہا وابنہا آیتا للعالمین, اس کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی, یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے پیدا کیے اور کیسے مشکل اور دشوار گزار گھاٹی سے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے سرفراز کیا. تو ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان ہذہ امتکم امت واحدہ, یہ ایک امت ہے جس تمہاری امت, یہ امت واحدہ ہے, وانا ربکم فاعبدون, میں ہی اکیلا رب ہوں لہذا تم سب کو میری ہی عبادت کرنی چاہیے. اس ایک آیت میں تین وحدانیت کا ذکر ہے, امت توحید امت, ساری امت ایک تھی کیونکہ آدم کی اولاد ہی, اس لیے ساری انسانیت ایک ہے. انسانیت میں اگر زبان کے لحاظ سے, جغرافی کے لحاظ سے, رنگ کے لحاظ سے اگر فرق ہو تو یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے, تم سب ایک امت ہو, تمہاری امت ایک ہے, تمہاری انسانیت ایک ہے, تمہاری اصل ایک ہے. کہا ان ہذہ امتکم امت واحدہ, توحید امت, پھر توحید ربوبیت, جب تم سب ایک ہو تو تمہارا پیدا کرنے والا جب ایک ہے تو وہی واحد اکیلا خدا ہے, اس کی تم کو عبادت کرنی چاہیے. اور توحید عبادت, توحید امت, توحید ربوبیت, توحید عبادت, سب کو تم سب کو ایک ہی طریقے پر عبادت کرنا چاہیے. بعد کے لوگوں نے ایجاد کر لیا عبادت کے الگ الگ طریقے. قرآن کہتا ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا آپس میں اپنے آپ کو, یہ خدا کا بنایا ہوا طریقہ نہیں تھا. اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, یہ سارے انبیاء جتنے لوگوں کا ذکر ہے ان سب کی ایک ہی امت تھی, لوگوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, سب کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے. یہاں ہماری بات ختم ہوتی ہے اور کل اختتامی گفتگو ہے, سورہ انبیاء کا آخری رکو ہے جس میں یاجوج ماجوج پر ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد کل ہی ہم انشاءاللہ سورہ حج کو بھی شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر و شکر کا پیکر بنائے اور صبر و شکر کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اسی کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے. اے پروردگار ہماری مدد فرما, ہمیں صبر اور شکر کے جذبات عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرما, ہمیں قرآن پہننے کی دولت سے نواز. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.